شام اور یمن کا بحران صرف سیاسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے، فرانس کے وزیر خارجہ سے صدر ایران کی گفتگو۔ جنگ بندی کے باوجود یمن پر جارحیت جاری، جرمنی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سعودی جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، جنرل راحیل شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں عظیم سازواری۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir، لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی معاہدے سے ثابت ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے کہا کہ شام اور یمن کا بحران بھی صرف سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا۔
صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے تہران میں فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیس سے ملاقات میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں تعاون دو طرفہ اعتماد کی فضا میں انجام پانا چاہیے کہا کہ سبھی فریقوں کو چاہیے کہ وہ سمجھوتے کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش بروئے کار لائیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ شام اور یمن کا بحران صرف سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا، اور ایٹمی معاہدے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر بڑے سے بڑے اختلافات حل کیے جا سکتے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیس نے اس ملاقات میں کہا کہ حکومت فرانس دوستی اور باہمی احترام کی بنیاد پر ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تہران اور پیرس کے درمیان تعاون کے نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک دوسری ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تہران اور پیرس کے درمیان تعلقات میں فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ اس پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیس کا دورہ تہران بعض غلط فہمیوں کا خاتمہ کرنے میں مؤثر واقع ہوگا، اور ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے دونوں ملکوں کے درمیان انرجی سیکٹر، نقل و حمل اور آٹو موبائل انڈسٹری کے شعبوں میں مزید وسیع تر تعاون کی زمین ہموار ہوگی۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کا ایٹمی معاہدہ محض فنی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے علاقے اور عالمی سطح پر تعاون کے مواقع فراہم ہوں گے۔ دریں اثنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے کہا ہے کہ ایران کی آئل فیلڈز کی توسیع کے لیے فرانس کی ٹوٹل کمپنی کے ساتھ تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بدھ کی شام تہران میں فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر پیٹرولیم بیژن نامدار زنگنے نے کہا کہ فرانسیسی کمپنی ٹوٹل ایران کے تیل کے منصوبوں کی توسیع میں 20 سال سے زیادہ شریک رہی ہے، اور فرانسیسیوں کی دلچسپی کے پیش نظر ایران کی آئل فیلڈز کی توسیع کے سلسلے میں اس کمپنی کی سرگرمی کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت میں فرانسیسی کمپنیوں کے رجحان کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس کی پیٹرو کیمیکل کمپنیاں ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت میں وسیع کردار ادا کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی اور فرانسیسی کمپنیاں ایران میں تیل کی صنعت کے ساز و سامان کی تیاری میں تعاون کریں گی، اور یہ ساز و سامان داخلی استعمال کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی برآمد کیا جائے گا۔ لوران فیبیس کا دورہ تہران 12 برس بعد فرانس کے کسی وزیر خارجہ کا دورہ تہران ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ لوران فیبیس کے دورہ تہران سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار پھر سیاسی مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے۔
بین الاقوامی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ ایران اور ہندوستان مشترکہ تعاون کے ذریعے آئندہ کی سائنسی سفارتکاری کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ناوابستہ تحریک سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی ہندوستانی وفد نے بدھ کے روز ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے تہران میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے سائنسی میدان میں ایران اور ہندوستان کے تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان پہلا ملک تھا جس کے ساتھ ایران نے 1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد تعاون کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور ہندوستان نے خلائی شعبے میں اچھی پیش رفت کی ہے کہا کہ دونوں ممالک یونیورسٹی طلبہ اور اساتذہ کے درمیان تجربات کے تبادلے سے متعلق تعاون کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں ایران ہندوستان کے تعلقات میں فروغ سے متعلق قانون کی منظوری سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ آئے گا۔ نوابستہ تحریک میں سائنس و ٹیکنالوجی مرکز کے ہندوستانی سربراہ ارون پرکاش نے اس ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں خوشی کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے مابین اساتذہ اور دانشوروں کے درمیان سائنس و ٹیکنالوجی سے متعلق اطلاعات کے تبادلے اور خلائی ساز و سامان نیز ٹیکنالوجی کی پیداوار کے میدان میں تعاون پر زور دیا۔ شام کی وزارت خارجہ نے انقرہ حکومت کو شامی شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت خارجہ نے ترکی کی جانب سے دہشت گردی کے مقابلے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کیے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انقرہ حکومت کو شام کے لاکھوں شہریوں کے رنج و علم اور قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا۔ شام کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے مقابلے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی پابندی سے شام کا بحران ختم ہو سکتا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے اور ترکی یہ دعویٰ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے کہا کہ نام نہاد داعش مخالف اتحاد میں ترکی کے شامل ہونے پر مبنی ترک حکام کا دعویٰ صرف ایک تشہیراتی اقدام ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ترک حکام ترکی کے دفاع کے دعوے کے ذریعے رایامہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی نے حالیہ چند دنوں کے دوران دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے کے بہانے شام کے سرحدی علاقوں پر اپنے حملے شروع کر دیے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے یمن میں سعودی عرب کے ہاتھوں ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کے سلسلے میں تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یمن کے المخا بندرگاہ پر سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے بمباری کے بعد جرمنی کی حکومت نے یمن میں سعودی عرب کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے سلسلے میں تحقیقات کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان سوسن شیبلی نے ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ریاض پر جنگی جرائم کے الزامات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یمنی شہریوں پر سعودی عرب کا وحشیانہ حملہ در حقیقت ایک سنگین مسئلہ ہے اور جرمنی اس سلسلے میں تحقیقات کیے جانے کا خواہاں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بدھ کے روز یمن پر تباہ کن حملے کی تحقیقات سے بچنے کی سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد کی کوششوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے سعودی اتحاد کے ہاتھوں جنگی قوانین کی ہونے والی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی جیٹ طیاروں نے جمعرات کی صبح جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے صوبے حجہ اور معارب میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ فوری طور پر جارحیت کے نتیجے میں ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی دستاویزات عالمی فوجداری عدالت کو ارسال کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم، خاص طور سے 2014 میں غزہ پٹی پر 50 روزہ حملوں اور فلسطینی زخمیوں کو لے جا رہی ایمبولنسوں پر حملے کی دستاویزات جلد از جلد عالمی فوجداری عدالت میں پیش کی جائیں۔ انہوں نے ملت فلسطین کے خلاف انسانیت سوز جرائم کیے جانے کی وجہ سے صہیونی حکام پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلائے جانے اور ان کو سخت سزائیں دینے کے لیے فوری کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اس کے پاس ایسی دستاویزات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت نے 50 روزہ جارحیت میں غزہ پٹی کے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور خاص طور سے اس کی فوج نے اسپتالوں اور امداد رساں گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صہیونی حکومت پر غزہ پٹی میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ قدس نیٹ کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے ڈائریکٹر فلپ لوتھر کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دستیاب دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل کی فوج نے سن 2014 میں غزہ پٹی پر فضائی اور زمینی حملوں کے دوران رفع شہر جیسے علاقوں میں انسانیت مخالف اور جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ رفح شہر پر صہیونی حکومت کے ایک حملے میں 135 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ فلپ لوتھر کا مزید کہنا تھا کہ باوثوق دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل نے سن 2014 میں رفح شہر کے رہائشی علاقوں کی پرواہ کیے بغیر ان پر گولہ باری کی اور عام فلسطینی شہریوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے ڈائریکٹر فلپ لوتھر نے مزید کہا کہ سینکڑوں تصاویر، ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات اس بات پر کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملوں کے دوران بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بارے میں تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے۔ فلپ لوتھر نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے گنجان آبادی والے بعض علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کی تھی۔ اور ناظرین، اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران علاقائی استحکام کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ جنگ بندی کے باوجود یمن پر سعودی جارحیت، جرمنی اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں، جنرل راحیل شریف۔ اور اب مزید خبریں۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اپنے ملک کی بقا کی جنگ قرار دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اپنے دورہ اٹلی کے موقع پر روم میں بین الاقوامی تعلقات مرکز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ضرب عزم پاکستان اور دنیا میں قیام امن کو یقینی بنائے گا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور پاکستان اور خطے کو دہشت گردی سے پاک کریں گے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کو جغرافیائی لحاظ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک ملک کا امن دوسرے ملک کے امن و استحکام پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان پر امید ہے اور پاکستان افغانستان میں قیام امن میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ جنرل راحیل شریف نے مزید کہا کہ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر پاکستانی تاجروں کی بینک ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف کراچی میں کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجر تنظیموں اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کراچی سے صفدر عباس کی رپورٹ۔
امریکہ کے مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان پر سخت شرائط کے باعث حکومت کی جانب سے تاجروں اور صنعتکاروں پر بینک ٹرانزیکشن پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تاجروں سمیت سیاسی و مذہبی جماعتوں نے کراچی میں کل جماعتی کانفرنس منعقد کی۔ کل جماعتی کانفرنس کے شرکا نے حکومت سے فوری طور پر ظالمانہ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ کراچی پریس کلب میں کل جماعتی کانفرنس سے خطاب میں شہر کے مختلف تاجر تنظیموں، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے خطاب میں مقررین نے کہا کہ حکومت امریکی اداروں سے قرضہ لینے کے لیے شہریوں پر نت نئے ٹیکس لگا رہی ہے جو ظالمانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے ناجائز فیصلے کے خلاف پاکستان کی تمام تاجر برادری اور سیاسی و مذہبی جماعتیں متحد ہیں۔ اگر حکومت نے بینکوں سے نقد رقم کے لین دین پر ٹیکس کا فیصلہ واپس نہ لیا تو 1 اگست کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا حکومت اہم فیصلے کرنے واشنگٹن جاتی ہے لیکن شہریوں اور تاجروں سے کوئی مشاورت نہیں کرتی۔
وہ حکومت کو آئی ایم ایف کی طرف سے وہ جا کے یہ غلط فیصلے کرتی ہے، جبکہ حکومت اگر ہم سے بیٹھ کے بات کرتی تو ہم تو ریو نہیں دینے کے تیار ہیں، مگر ہم جگہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں۔
کل جماعتی کانفرنس کے خطاب میں دیگر مقررین نے کہا کہ کراچی الیکٹرک کمپنی کو یہودی سرپرستی حاصل ہے، شہریوں کو پانی اور بجلی دونوں میسر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اداروں کی خوشنودی کے لیے ٹیکسوں کا ظالمانہ فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے مخالفت میں آخری حد تک جائیں گے۔ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جائے گی جو کسی صورت نہیں رکے گی۔ کل جماعتی کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا آئی ایم ایف کی ایما پر بینک ٹرانزیکشن پر کسی صورت ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا۔ یکم اگست سے ملک بھر میں ہڑتال کی جائے گی۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
سن 1993 میں ممبئی بم دھماکوں میں ملوث ملزم یعقوب میمن کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ہندوستان میں سن 1993 میں ممبئی کے بم دھماکوں میں ملوث ملزم یعقوب میمن کو جمعرات کی صبح سویرے ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کی جیل میں پھانسی دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز یعقوب میمن کی آخری اپیل مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف سنائی جانے والی پھانسی کی سزا کی توثیق کر دی تھی۔ سن 1993 کے واقعات میں ملوث 11 افراد سمیت یعقوب میمن کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا تھا، تاہم اس واقعے میں ملوث جبکہ یعقوب میمن کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ ہندوستان کے صدر پرنب مکھرجی نے بھی رحم کی اس کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے تجارتی شہر ممبئی میں مارچ 1993 میں ہونے والے سلسلے وار بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ لکھنؤ میں شیعہ وقف بورڈ بچاؤ تحریک کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے تحت بدھ کو ایک بار پھر تحریک کے روح رواں مولانا کلب جواد نے متعدد علماء کے ساتھ اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ لکھنؤ سے سرور حسین کی رپورٹ۔
وقف املاک کی حفاظت کے سلسلے میں جاری تحریک کے پیش نظر لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرے اور گرفتاریاں دیے جانے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ مولانا سید کلب جواد نے اپنے حامیوں سمیت آج اپنی گرفتاری پیش کی۔
اعلان کے مطابق مولانا سید کلب جواد جیسے ہی دیگر علماء کے ہمراہ حضرت گنج میں واقع شاہی مسجد پر احتجاج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، پولیس انتظامیہ نے مولانا سید کلب جواد اور دیگر علماء حضرات کو اپنی تحویل میں لے لیا اور شاہی مسجد لے آئی۔ مولانا کلب جواد کے جوہری محلے میں واقع گھر سے حضرت گنج میں واقع شاہی مسجد تک کے راستوں پر پولیس اور پیراملٹری فورسز کی خاصی تعداد تعینات نظر آئی۔ شاہی مسجد پہنچ کر مولانا سید کلب جواد اور دیگر چار علماء نے اپنی گرفتاری پیش کی۔ اس موقع پر مولانا سید کلب جواد نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جیل جانا پسند کریں گے، لیکن اگر انہیں رہا کیا گیا تو وہ کل دوبارہ شاہی مسجد پہنچ کر احتجاج کریں گے اور اپنی گرفتاری پیش کریں گے۔
ان کو اپنی پالیسی بدلنا ہوگی اور یہ جو ان کے اینٹی اقلیت جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنا ہوگی اور ہمارے حق میں ان کو دینا ہوگا۔
تادم اطلاع مولانا سید کلب جواد اور دیگر چار علماء حضرات کو کانپور روڈ پر واقع پنتھرا پولیس تھانے لے جایا گیا ہے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سحر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
افغانستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان نے جنوبی افغانستان کے ایک اور ضلع پر قبضہ کر لیا ہے۔ پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے بدھ کو ضلع نوزاد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ افغان فوج نے طالبان کے حملوں کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرانجام ضلع نوزاد پر طالبان کا قبضہ ہے۔ ہلمند کے صوبائی کونسل کے ایک عہدیدار عطا اللہ افغان نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع نوزاد میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں اور طالبان کے درمیان گزشتہ 3 دن سے سنگین جھڑپیں جاری تھیں۔ اس افغان عہدیدار نے اعتراف کیا کہ افغان حکام کو ضلع نوزاد پر طالبان کے قبضے کے امکان کی خبر تھی۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ضلع نوزاد میں ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 12 افغان فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں کم سے کم 27 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے پہلے بھی ضلع نوزاد کے بعض فوجی چوکیوں پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کی خبر دی تھی۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ وسطی ایشیائی ممالک بھی داعش دہشت گرد گروہ کے نشانے پر ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ترکمنستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ وسطی ایشیائی ممالک بھی داعش دہشت گرد گروہ کے نشانے پر ہیں۔ ترکمنستان کے وزیر خارجہ رشید مرادوف افغان صدر کے دورہ اشقابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے کابل پہنچے ہیں۔ کابل میں ہونے والی گفتگو کے دوران عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ وسطی ایشیا کے تمام ممالک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل عشق آباد سے دہشت گردی کے خلاف مہم سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ یاد رہے کہ اب تک وسطی ایشیا کے مختلف ملکوں کے ہزاروں باشندے شام اور عراق جا کر داعش کے تکفیری دہشت گرد گروہ میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں سے اب تک سینکڑوں دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ شام اور یمن کا بحران صرف سیاسی طریقے سے حل ہوگا، فرانس کے وزیر خارجہ سے صدر ایران کی گفتگو۔ جنگ بندی کے باوجود یمن پر سعودی جارحیت جاری، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جرمنی کی جانب سے سعودی جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں، جنرل راحیل شریف۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔